الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین بحمدی تعالی
میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیات ہیں قرآن حکیم کا انتہائی جامع مقام کہا جا سکتا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کے انتہائی اہم جو موضوعات ہیں بالکل بنیادی اور انتہائی اہم وہ باتیں ہیں جو کہ بیان فرمائی ہیں لہذا جمعے کے خطاب میں کیونکہ تذکرہ تذکیر اور یاد دہانی اصل مطلوب ہے تو ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سبق کو یاد کر لیں کہ قرآن حکیم اللہ پاک نے کیوں نازل فرمایا ہے قرآن حکیم کے نازل کیے جاننے کا مقصد کیا ہے اور مزید یہ کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے تو متقی کسے کہتے ہیں تقویٰ کے حاصل کیا ہے انسانی زندگی میں اور پھر متقین کی پانچ صفات ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں یہ دعا کرتے ہوئے کہ یہ پانچ صفات اللہ پاک ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں قرآن حکیم کی چھ صورتیں ایسی ہیں جس کے شروع میں حروف مقطعات الف لام میم آئے ہیں سورۃ البقرہ سورہ آل عمران دو مدنی صورتیں ہیں اور چار صورتیں مکی ہیں سورہ عنکبوت ہے الف لام میم سجدہ ہے سورہ لقمان ہے تو بہرحال یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس کے شروع میں الف لام میم چھ مرتبہ قرآن حکیم میں آیا بہرحال اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے کتاب موعود جس کے منزل من اللہ ہونے میں کسی نوعیت کا کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے کہ جس کا آغاز انتہائی اعتماد سے ہوا ہے دنیا کی ہر کتاب رائٹر کچھ نہ کچھ یہ بات لکھتا ہے کہ میں نے اپنی سی تو کوشش کی ہے اس میں غلطی نہ ہو کوئی کوتاہی نہ ہو لیکن بہرحال انسانی کلام ہوتا ہے واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن حکیم جس کا آغاز اس اعتماد سے ہو رہا ہے ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کسی نوعیت کا کوئی ریب کوئی شک و شبہ نہیں یہ بات تو حقیقت ہے کہ قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والوں کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات ہوں تو یہاں پہلے سے فرما دیں اپنے ذہن کو صاف کر لو ہر اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں وہ ہر اعتبار سے ہر شبے سے وہ بالا ترش ہے. اگر اس عقیدے کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھا جائے گا تب یہ قرآن حکیم ہدایت ہے. اگر ہم پہلے سے کوئی عقیدہ بنا لیں اپنا, کوئی تصور ہم بنا کر قرآن حکیم سے وہ چیز ڈھونڈنا شروع کریں تو بہرحال ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی دلیل تو ہمیں ملی جائے, لیکن شدید خطرہ اس بات کا ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے گا. وہ عقیدہ جو قرآن حکیم ہمیں دے رہا ہے, وہ تصور زندگی جو قرآن حکیم ہمیں بتا رہا ہے, وہ تصور آخرت جو قرآن حکیم ہمیں بتا رہا ہے, اگر اس پر ایمان نہ ہو تو بہرحال قرآن حکیم پھر اس کے لیے ہدایت نہیں بن سکتا. لہٰذا شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی نوعیت کا کوئی شک نہیں, کسی نوعیت کا کوئی ریب نہیں. ہدل للمتقین, اور اس کی اہم ترین صفت یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, یہ ہدایت ہے, رہنمائی ہے, گائیڈنس ہے. لیکن اس سے ہدایت وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے اندر خدا خوفی ہوگی, پرہیزگاری ہوگی, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک قرآن حکیم کو ہمارے حق میں بھی ہدایت کا سامان بنا دے. یہ بات حقیقت ہے, اس سے پہلے بھی بات بیان ہو چکی ہے, لیکن بہرحال بہت اہم بات ہے جس کا تذکرہ ہر جمعے میں ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے. کسی بڑے سے بڑے فلسفی سے, بڑے دانشور سے کسی سے سوال کیا جائے, آپ کے خیال میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بہت سارے جوابات آ سکتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہوگا سب سے بڑی نعمت یہ صحت ہے. اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں, صحت مند نہیں ہے, بیمار ہیں, بستر پہ پڑ گئے, ظاہر بات ہے مصیبت ہو جائے گی. بعض لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے کہ یہ دولت بہت بڑی نعمت ہے, دولت ہوتی ہے تو آپ بے شمار کام کر سکتے ہیں دین کے, دنیا کے اعتبار سے. بعض لوگوں کا خیال ہوگا نہیں, یہ عہدہ, کسی بڑے اسٹیٹس پہ اگر آپ ہیں, کسی عہدے پہ, تو آپ کے پاس طاقت ہے, آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہر فلسفی کا, ہر ذہن دانشور کا اپنا اپنا کوئی فلسفہ یا کوئی جواب ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے. وہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ اگر وہ آپ کو حاصل ہو جائے تو دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے لیے رحمت بن جائیں گی, اور اگر وہ نعمت آپ کو نہ ملے تو دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت بھی آپ کے لیے زحمت بن سکتی ہے, اور وہ ہے نعمت ہدایت. دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ, میتھڈالوجی, منہج, اپنے اس وقت کا صحیح استعمال کرنے کا تصور آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ مجھے اللہ پاک نے کس لیے پیدا کیا, میرا مقصد تخلیق کیا ہے, پہلا سوال. اور یہ جو 50 سال 60 سال 70 سال کی چند لاکھ گھنٹے اللہ پاک نے مجھے دیے, ان گھنٹوں کو, اس ٹائم کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, اگر یہ بات واضح ہو گئی, یہ شاہراہ واضح ہو گئی جس کی منزل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے, تو سمجھ لیجئے دنیا کی ہر نعمت آپ کے لیے رحمت ہے. ورنہ جیسے کہ میں نے عرض کیا, نعمت تو بہرحال مادی نعمت تو چھن جانے والی, ہمیشہ کی نہیں ہوتی. طاقت اللہ نے دی ہے, واپس لے لیتا ہے. فرعون کو اللہ پاک نے اتنی طاقت دی, پورے مصر کی نہری نظام اس کے کنٹرول میں تھا, جس کی وجہ سے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. انا ربکم الاعلی کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں, اس نے کہا میں تمہارا رب اعلی ہوں, میرے ہاتھ میں پوری مصر کی جو ہے سرزمین کا نہری نظام ہے. اسی طرح قارون کا واقعہ سورۃ قصص میں اللہ پاک نے عبرت کے طور پر بیان کیا. اتنی اس کے پاس دولت تھی کہ اس کی دولت کا جو خزانہ تھا, جو صندوق میں رکھا جاتا تھا, اس میں جو تالے لگے ہوئے تھے, ان تالوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت درکار تھی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا خزانہ ہوگا, سونا چاندی ڈھیر اس کے پاس تھا, لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک بادشاہ تھا, اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا, اس کو بھی ہدایت نہیں ملی. اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہدایت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی, ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی, محمد رسول علیہ, محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. تو انہوں نے دنیا کو, انسانیت کو جو لائے عمل دیا, جو راستہ دیا, جو جس شاہراہ پر انہوں نے ڈالا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ ہے. لہذا یہ پیسہ آنے جانی چیز ہے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ پاک نے پیسہ عطا فرمایا, عثمان غنی کو پیسہ عطا فرمایا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ پاک نے پیسہ عطا فرمایا اور اس کے ساتھ نعمت ہدایت بھی عطا فرما دی. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ عشرہ مبشرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. اسی طرح اقتدار کے اعتبار سے جیسے میں نے فرعون کا نام لیا, اللہ پاک نے یہ اقتدار سیدنا عمر فاروق کو بھی عطا فرمایا, سیدنا عثمان غنی کو بھی عطا فرمایا. اللہ پاک نے کیونکہ نعمت ہدایت عطا فرمائی تھی, لہذا اقتدار کی بنیاد پر تکبر اور عجب کا شکار نہیں ہوئے, بلکہ عاجزی اور انکساری کی سب سے بہترین مثالیں قائم کر کے گئے. اور رہتی دنیا تک نظام حکومت چلانے کا اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ. اندرا گاندھی بھی اپنے وزیروں کو اگر کسی مثال دیتا ہے تو ابو بکر عمر فاروق کی دیتا ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں آپ جائیں, وہاں پر ویلفیئر سسٹم جو ہے وہ کہاں سے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, آج بھی وہ لکھتے ہیں کہ یہ عمر لا ہے, سیدنا عمر نے جو قوانین بنائے تھے رفع عام کے, ویلفیئر سسٹم کے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق تھے, آج بھی وہاں کا ویلفیئر سسٹم چاہے کینیڈا ہو یا اور دیگر اسکینڈینیوین کنٹریز ہوں, وہاں بھی ہم دی تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت میں جو قوانین بنے تھے آج بھی وہی امپلیمنٹ ہے. تو ہدایت اگر مل جائے تو اقتدار ہو, پیسہ ہو, جوانی ہو, اولاد ہو یا یہ وقت ہو, یہ وقت بھی بہت قیمتی شے ہے, یہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرے گا. لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے. قرآن میں بار بار اپنا تعارف جو کروایا قرآن جو ہے وہ یہی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس, یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم, یقیناً یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا, اور وہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو بشارت دیتا ہے یہ قرآن کے ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے جو اللہ پاک نے تیار کر کے رکھا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس قرآن حکیم کو ہمارے حق میں بھی ہدایت بنا دے. قرآن حکیم جس کے حق میں ہدایت بن جائے اس کے لیے رحمت ہے, اس کے لیے شفا ہے, اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن میرے دوستوں بھائیوں, یہاں قرآن حکیم ایک شرط لگا رہا ہے, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. لہٰذا یہ تقویٰ کیا ہے, اس لفظ تقویٰ کا پھر غور کرنا پڑے گا, اس کا حاصل کیا ہے, باطن میں اس کا حاصل کیا ہوتا ہے, عمل میں اس کا حاصل کیا ہوتا ہے. پہلی بات بالکل واضح رہے کہ قرآن حکیم نے روزے کا اصل مقصد, اصل آبجیکٹو یہی بیان فرمایا. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. قرآن حکیم بالکل شروع میں فرما رہا ہے ہدن للمتقین, یہ قرآن حکیم متقین کے لیے ہدایت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجرات میں بیان فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف ایک ہے. اگر اللہ کے نزدیک مکرم بننا چاہتے ہو, معزز بننا چاہتے ہو, محترم بننا چاہتے ہو, عزت والے بننا چاہتے ہو تو متقی بننا پڑے گا. اور ظاہر بات ہے دنیا میں بھی یہ عذاب جو آ رہے ہیں مختلف نوعیتوں کے عذاب ہیں, اس عذاب سے بچنے کی شکل بھی صرف ایک ہی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کو اللہ کی جناب میں توبہ کر کے متقی و پرہیزگار بننا پڑے گا. تب یہ اجتماعیت, ایسے متقین کی اجتماعیت کہ جو اللہ والی ہو, اللہ سے ڈرنے والی ہو, پھر ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضیلت نازل ہوتی ہے. ورنہ حقیقی اعتبار سے نافرمانوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و تائید نہیں ہے. لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ کیفیت تقوی کی ہمیں بھی عطا فرما دے. یہ کیفیت کیا ہے ایک دفعہ پھر اس کو اپنے ذہن میں تازہ کیجئے. یہ ایک احساس ہے, یہ احساس کہ رب کائنات جو پوری کائنات کا مالک ہے, پوری کائنات کا مالک, وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم ہر وقت حرام اس کی نگاہ میں ہیں, انڈر آبزرویشن ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر یہ احساس رہے کہ رب کائنات مجھے دیکھ رہا ہے, اچھا وہ رب وہ ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ موت آئے گی, وہ تو الحی القیوم ہے, خود سے زندہ ہے, سب کو تھامے ہوئے ہیں, لا تاخذہ سینۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, وہ تو ایسا زندہ ہے کہ کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کی زندگی. ہماری زندگی تو ڈیپینڈنٹ ہے, ہمیں نیند بھی آتی ہے, اونگ بھی آتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, موت بھی آئے گی, جبکہ رب سبحانہ تعالیٰ محسی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اب اگر اس بات پر یقین ہو کہ میرے 24 گھنٹے وہ ہیں جو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, معكم اينما كنتم, سورہ حدید میں فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. اگر یہ احساس رہے کہ رب میرے ساتھ ہے, رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کوئی نافرمانی کا کام کر سکے؟ لہذا اپنی تمام تر صلاحیتیں جو رب نے عطا فرمائی ہیں اس کی اطاعت اور اس کے حکم کے مطابق ہی انسان استعمال کرے گا, اور یہی فرما برداری ہے. لہذا قرآن حکیم زبان کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. زبان کا تقوی کیا ہے؟ سورہ احزاب میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو. زبان کا تقوی یہ ہے کہ زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے جو قیامت کے دن یا دنیا میں بھی شرمندگی کا باعث بنے, جو اگر آپ کو ریکارڈ کر کے بعد میں سنوائے جائے کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں ذرا دیکھیے, تو سن کے انسان کو خود ہی شرمندگی ہو جائے, احساس ہو کہ یہ میں نے کیا کہا, یہ مجھ سے کیا نکل گیا میری زبان سے. تو زبان کا تقوی یہ ہے کہ اس کو کنٹرول میں رکھو, کیونکہ جیسے ہی ہم زبان سے کوئی الفاظ نکالتے ہیں, سورہ قاف میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتہ موجود ہے اور کیا کرتا ہے, ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد, نہیں نکلتا اس کی زبان سے کچھ بھی ایک لفظ, ما يلفظ نہیں نکالتا وہ اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ, مگر اس کے ساتھ ایک چوکنا فرشتہ ہے جو لکھ رہا ہوتا. لہذا اگر یہ احساس ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں, نگاہوں کی خیانت کو بھی اللہ پاک جانتا ہے, انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور, اے اللہ تو جانتا ہے ان نگاہوں کی خیانت کو اور جو سینوں میں جو راز چھپے ہوئے تو جاننے والا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ انسان نگاہ کی خیانت کرے, کیسے ممکن ہے کہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے؟ یہ ہے حاصل تقوی. اگر تقوی ہے تو انسان کی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرنی چاہیے. اب آئیے کچھ فضیلت بھی سن لیجئے. اگر انسان کو رمضان میں تقوی حاصل ہو گیا, جیسے کہ مقصود تھا کہ ایکسرسائز کی جاتی ہے نا, ڈرل کرائی جاتی ہے فوجیوں کو, کس لیے؟ فوجیوں کو ہر وقت ڈرل کرائی جاتی ہے, مشقت کروائی جاتی ہے, تاکہ جیسے ہی جنگ کا آغاز ہو تو کسی بھی نوعیت کی سائیکولوجیکل یا فزیکل ڈسیبلٹی نہ ہو فوجی کو. رات کے 3 بجے بھی اس کو اٹھایا جائے جنگ لڑنے کے لیے تو وہ تیار ہو, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. اتنی ہارڈ سروسز کروائی جاتی ہیں, ایکسرسائز کروائی جاتی ہے تاکہ وہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہے. بالکل اسی طرح یہ ایک ڈرل کروائی گئی, ایک مشقت سے گزارا گیا مسلمانوں کو, چاہے وہ حج ہو, عمرہ ہو یا اسی طرح یہ نماز اور روزہ ہو, یہ مسلسل ایک فزیکل ٹریننگ ہے. فزیکل ٹریننگ, اس فزیکل ٹریننگ کا حاصل یہ ہے, حاصل کہ ہمیں ہر وقت یہ احساس رہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. حاصل کیا ہوگا؟ اگر یہ احساس رہے تو اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. سورہ طلاق میں اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ بنا دیتا, ہر مصیبت سے, ہر پریشانی سے, ہر تکلیف سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو رزق عطا فرماتا ہے, روزی عطا فرماتا ہے وہاں سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا, وہاں سے اللہ پاک اہل تقوی کو روزی عطا فرماتا. سورہ انفال میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا, جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے گا, اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرقان بنا دے گا, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا. سورہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, بلکہ سورہ اعراف میں یہ الفاظ حابیل کے ہیں کہ جب ان کی قربانی قبول ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو متقین کی قربانی قبول فرماتا. سورہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, تمہاری ان قربانیوں کا جو اللہ کی راہ میں قربانی دے رہے ہو, اس کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے کون کتنا متقی اور پرہیزگار تھا. تو بہرحال تقویٰ اگر ہو تو اللہ کی یہاں قربانی قبول ہوگی, حج قبول ہوگا, عمرہ قبول ہوگا, اسی طرح روزے قبول ہوں گے. اور اگر میرے بھائیوں تقویٰ نہ ہو تو یہ عبادات میں ایک رسم ہے, اور رسومات میں اگر ہم خدا نخواستہ ریاکاری اور دکھاوا آ جائے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک رسم تو ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. وہ ایک ایسا بے وزن عمل ہے کہ جس کو اگر ترازو پہ رکھا جائے گا تو وہاں پر کوئی اس کا جو ہے ویٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. بلکہ بعض اوقات مثلاً احمد کی حدیث نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر وہ عبادات دکھاوے اور ریاکاری کے لیے ہوئی تو وہ تو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں دلائیں گی بلکہ اللہ کے رسول نے تو اس پر شرک کا فتویٰ لگایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. یہ نماز تو اللہ کے لیے تھی اور اس نے جو ہے دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو یہ تو شرک ہو گیا. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے, صدقہ کیا دکھانے کے لیے, اس نے شرک کیا. لہٰذا اس حوالے سے ہم سب کو اپنی عبادات کا جائزہ لینا ہوگا کہ یہ نماز ہے, یہ روزہ ہے, یہ صدقہ ہے, یہ فطرہ ہے, یہ زکات ہے, اور انشاءاللہ اب کچھ دنوں میں حج آنے والا ہے, پھر عظیم طور قربانی پوری دنیا میں مسلمان رہیں گے. اس کا مقصد کیا ہے, ان قربانیوں کا, ان روزوں کا, حج کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے کردار میں تبدیلی برپا ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہو رہی میرے بھائیوں تو اقبال یہ کے الفاظ ایک مرتبہ پھر میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ یہ عبادات نہیں محض رسومات ہیں. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ ہو, قربانی ہو, حج, یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. عبادات سے اگر رلائیت نکل جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے جسم میں سے روح نکل جائے. اگر جسم میں سے روح نکال لی جائے تو ہمارا کتنا ہی عزیز ہو, ماں باپ ہو, بہن بھائی ہو, عزیز ہو, کتنا ہی عزیز ہو, آپ اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے. 24 گھنٹے سے زیادہ تو آپ اس کو رکھ ہی نہیں سکتے, اس میں بدبو آ جائے گی. لہٰذا ایسا جسم جس سے روح نکال لی جائے وہ بدبودار وجود آپ جیسے اس کو پسند نہیں کرتے, اسی طرح اللہ کے وہ عبادات قبول نہیں ہوں گی جس میں چاشنی نہ ہو اخلاص کی, جس میں روحانیت نہ ہو, جس میں للہیت نہ ہو. لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک کی عظیم تر نعمتیں ہم سب کو بھی عطا فرما دے. اب آئیے آخری 5 منٹ میں رمضان کے بعد زندگی کیسے گزرنی چاہیے اور کیسے پتا چلے کہ ہماری عبادات قبول ہو گئی, یعنی اس کا جائزہ لیتے. ایک بڑا اہم سوال کیا جاتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتا تھا کہ ہم یہ جو عبادات کرتے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ ہماری عبادات قبول ہو گئی یا نہیں. ایک معیار تو یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ کریں, تھوڑا کریں ذرا, لیکن انشاءاللہ. لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا میں بھی تو نظر تو آنا چاہیے. قیامت کے دن تو انشاءاللہ پتا چل جائے گا کہ یہ عبادات اللہ کے لیے تھی یا ریاکاری کے لیے, وہاں تو ظاہر بات ہے کہ اسٹینڈرڈ ہے. دنیا میں بھی کوئی اصول ہونا چاہیے جس سے کم از کم یہ اندازہ ہو رہا ہو, اطمینان قلب حاصل ہو رہا ہو کہ ہاں جو میں نے عبادات کی ہیں, صدقہ کیا, خیرات کیا, نماز پڑھی, زکات دی, جہاد کیا اللہ کی راہ میں, وہ قبول ہوا یا نہیں. میرے بھائی بڑا آسان سا معیار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اس پر اپنے آپ کو پرکھیے گا, کسی اور کو نہیں. اور وہ معیار یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کرنے کے بعد اگر دل کو سکون مل رہا ہے, اطمینان قلب حاصل ہو رہا ہے کہ یہ میں نے کام کیا اللہ کے لیے, اور اس کو زبان سے بھی کہنا چاہیے, بار بار اس کا تذکرہ کرو اپنے آپ سے کہ یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے. نفسیات میں اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے امپیکٹ پڑتے ہیں آپ کی شخصیت پر. لہٰذا اپنا جائزہ لیں کہ یہ روزہ کس لیے رکھا, نماز کس لیے پڑھی, پھر اللہ کا شکر ادا کرنا. ہر عبادت کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ. اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ اہل جنت کا ترانہ کیا ہے؟ جب جنت میں داخل ہوں گے تو دعا کریں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس جنت کی عظیم نعمت کی ہدایت عطا فرمائی. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ ہونے والے نہ تھے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. تو یہ شکر کا جذبہ اندر سے ابھرنا چاہیے کہ یہ نیکی کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. یہ ہے پہلا معیار. اگر اندر سے دل مطمئن ہے, سیٹسفائیڈ ہے, تو یہ جان لیجیے کہ عبادت قبول ہو گئی. اور کسی مفتی کے پاس, مولوی کے پاس, کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ اپنی عدالت لگی ہوئی ہے. یہ جو ہمارا نفس ہے, نفس ملامت گر, اس کی قسم کھائی اللہ پاک نے سورہ قیامہ میں, ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ تمہارے اپنے اندر نفس لوامہ موجود ہے جو تمہیں نیکی پر شاباشی دے رہا ہے اور ہر برے کام پر ڈانٹ رہا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ یہ مفتی یہاں موجود ہے. ہمارے استاد کہاں کرتے تھے, اپنے دل سے پوچھ, مولوی سے نہ پوچھ. اپنی عبادت کرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھو کہ یہ اللہ کے لیے کیا, یہ دکھانے کے لیے اندر سے بالکل صحیح جواب آئے گا. اور میرے بھائی, دوسری بات یہ ہے, آخری بات یہ ہے کہ اگر ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق مل رہی ہے, ایک پر نماز ادا کی آپ نے, اب آپ پلان کر رہے ہیں کہ ظہر پڑھیے تو عصر کہاں پڑھنی ہے, بے چینی آپ کو یہ لگی ہوئی ہے کہ میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ, اور اللہ پاک اگر آپ کو اگلی نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے تو امید ہے اللہ کی ذات سے, امید کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, کہ انشاءاللہ یہ جو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی تھی یہ قبول ہو گئی. اور توفیق نہیں ملی, نہ پلان کیا, کہیں پھنس گئے ادھر ادھر, نماز قضا ہو گئی, تو خطرہ ہے کہ پچھلی نماز بھی, یہ خطرہ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, محتاط الفاظ, یہ کسی مفتی کے الفاظ نہیں ہے. خطرہ یہ ہے کہ وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی, وہ کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ تھی, کھوٹ تھا, لہذا واپس کر دی گئی. اور اگر اگلی نماز کی توفیق مل گئی, اسی طرح عبادات کی اور دیگر عبادات کی توفیق مل رہی ہے, تو اللہ کی ذات سے امید ہے, امید ہے, امید ہے کہ ہماری عبادات قبول ہو گئی. میرے بھائیوں, اس حوالے سے اپنا جائزہ لے لیجئے. رمضان میں جس طرح مساجد بھری تھی بحمد تعالیٰ, ابھی کیوں نہیں بھری ہوتی؟ جس طرح مسجد میں جمعے کے دن ہم آتے ہیں, فجر کی نماز میں کیوں نہیں آتے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے, کسی اور سے نہیں. اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیوں نہیں ہماری عبادات میں وہ للہیت آ رہی, وہ تسلسل آ پا رہا کہ ہم کم از کم ایک دن میں پانچ وقت کو اللہ کے گھر میں حاضر ہونا. اللہ پاک ہمیں توفیق دے رہا, کسی نے روکا ہے نماز پڑھنے سے؟ ہمیں کوئی روکتا ہے؟ کوئی ایسے لاز آپ کے ملک میں بنا دیے گئے کہ آپ نماز نہ پڑھ سکیں؟ 90% سے زیادہ پاکستان میں بحمد تعالیٰ مسلمان رہتے ہیں. یہ ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. لہذا صرف ایک معیار بنا لیجیے, صرف ایک, کہ کم از کم پانچ وقت باجماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے تو سمجھ لیجئے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس نماز کی برکت سے بے تماشا معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے. امید حلال روزی بھی اللہ پاک دے گا, بے حیائی فحاشی سے بھی نماز بچائے گی, اللہ سے مسلسل تعلق بھی رہے گا, دعا بھی ہم کریں گے, پاکیزگی بھی ہمیں حاصل ہوگی, اور انشاءاللہ پھر ایک ایسا معاشرہ, صالح معاشرہ وجود میں آئے گا انشاءاللہ, جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت مسلسل برستی رہے گی. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.